الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم کہ نہیں گمان کریں وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے خیر کا باعث ہے بل ہوا شر لہم بلکہ یہ تو بہت بڑی شر ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے وہ شخص جو کہ پیسہ خرچ کرنا مال خرچ کرنا اس میں کنجوسی کرتا ہے اپنے آپ کو روکتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا شر ہے. عام بندہ تو یہ سوچے گا جی پیسہ بچا لیا تو میں نے بڑا کام کر لیا یہ میرے لیے خیر ہے. اللہ تعالیٰ فرمارے نہیں خیر نہیں ہے یہ تمہارے لیے شر ہے. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو چیز جو تم روک رہے تھے جو تم خرچ نہیں کر رہے تھے اس کو تمہارے اوپر توک بنا کے ڈال دیا جائے گا. تو یہ جو بخل کرنا کنجوسی کرنا یہ انسان کے لیے آخرت میں بھی وبال دنیا میں بھی وبال. ایک ہوتا ہے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا, اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور چیز ہے. بخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شوق ہی نہ رکھے بلکہ دنیا کی ایسی محبت ہو کہ بس دل چاہے کہ میرے پاس سے یہ چلی نہ جائے. تو ایسا شخص امیر بھی ہوتا ہے تو بھی صحیح معنوں میں امیر نہیں ہوتا, امیر ہو کے بھی غریب ہوتا ہے, مالدار ہو کے بھی فقیر ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں کہ مال جو ہے بس اس کی حفاظت رکھوالی کرتے ہیں اس کو خرچ نہیں کر پاتے. تو اصل مالدار وہ جو مال خرچ کرتا ہے. اور ایسے بندے کی قرآن اور حدیث میں تعریف بھی آئی, دنیا میں بھی خوشیوں والی زندگی آخرت میں بھی خوشیوں والی زندگی گزارتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس کثرت جائیداد ہو بلکہ فرمایا امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے. تو محدثین نے اس مبارک حدیث پہ کلام فرمایا کہ دل کا امیر کون ہوتا ہے. دل کے امیر کی تین نشانیاں ہیں جو دل سے امیر ہوتا ہے. اور دل سے امیر ہونے والے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل کھلا ہوتا ہے, خرچ کرنے کے معاملے میں شوق رکھتا ہے. جیسے مختلف لوگوں کے دنیا میں مختلف شوق ہوتے ہیں. کسی کا شوق ہوتا ہے کرکٹ کھیلنا, آپ دیکھ لیں بڑھاپے تک اس کے ذہن میں کرکٹ گھومتی رہتی ہے کیونکہ اس کا شوق ہے کرکٹ کھیلنا. کسی کا کوئی اور شوق ہوتا ہے, کسی کو چہل قدمی کا شوق ہوتا ہے, کسی کو کوئی اور شوق ہوتا ہے. تو یہ جو بندہ ہوتا ہے جو دل کا امیر ہوتا ہے اس کا شوق خرچ کرنا ہوتا ہے. بھائی بہنوں کی بھی مدد کر لوں, والدین کی بھی مدد کر لوں, دین میں بھی کوئی میں مدد میں حصہ ڈال دوں, کوئی نہ کوئی خرچ کرنا جو ہے وہ اس کے دل کا شوق ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ دوسروں پہ خرچ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کے اور واپس کرے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خرچ کیے ہوئے مال کی پرورش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے تم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو اور وہ جانور تھوڑے عرصے بعد چھوٹا ہوتا ہے اور تھوڑے عرصے بعد جا کے بڑا ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارا دیا ہوا ایک دینار جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جا کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں جو بندہ دین پہ خرچ کرتا ہے یا کسی بھی نیک کام کے اندر جو ہے وہ خرچ کرنے لگتا ہے. تو دل کا امیر وہ شخص ہے جس کو مال خرچ کرنے کا شوق ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا. سچی بات یہ ہے جتنی بھی نیکیاں کر لیں، یہ والی نیکی اگر نہیں ہوگی مال خرچ کرنے کی، کھلے دل والی نیکی نہیں ہوگی، تو در حقیقت اصل میں نیک نہیں کہلائیں گے. جتنے بھی سجدے کیوں نہ کر لیں، جتنے بھی تسبیحات کیوں نہ پڑھ لیں، اور جتنے ہی انسان مراقبے کیوں نہ کر لے، ان مراقبات اور تسبیحات کا بعد میں اثر یہی ہونا ہے کہ انسان کا دل کھلا ہو جاتا ہے، مال سے وہ جو اٹیچمنٹ ہے، وہ محبت ہے، وہ نکل جاتی. خود بخود دل چاہتا ہے جی اس کی بھی مدد کروں، اس کی بھی مدد کروں، رشتہ داروں کو بھی مدد کروں، والدین کی، ہر ایک کو مدد کرنے کو دل چاہتا ہے. اور اگر تسبیحات بھی ہو رہے ہیں اور مراقبے بھی ہو رہے ہیں اور سجدے بھی ہو رہے ہیں اور یہ کیفیت نہیں بن رہی کہ جی میں ادھر بھی خرچ کروں، ادھر بھی خرچ کروں، ادھر بھی، اس کا مطلب ہے کہ اثرات نہیں ہو رہے. اس ذکر کی وجہ سے ابھی دل صاف نہیں ہوا، دل کھل نہیں پا رہا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لن تنال البر، ہرگز ہرگز نہیں نیکی آئے گی، حتی تنفقوا مما تحبون، حتی کہ تم وہ خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو، تو نیکی آئی نہیں سکتی. زبانی کلامی نیکی ہو سکتی ہے، اصل نیکی جب آتی ہے جب واقعی دل سے بندہ جو ہے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، دین پہ لگاتا ہے، رشتہ داروں پہ لگاتا ہے، غریبوں پہ لگاتا ہے. تو جیسے باق میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مال 10 گنا بڑھا کے تمہیں لوٹاتے ہیں، اور کئی مرتبہ 100 گنا بڑھا کے لوٹاتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس سے بھی زیادہ بڑھا کر لوٹا دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جس نے جتنا صدقہ کیا ہوگا اس کے بقدر اس کو سایہ ملے گا اس سورج سے بچنے کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، دل کا تو بڑا کھلا تھا مگر تھا فقیر مفلس، کئی کئی دن فاقے آتے، پھر تھوڑا سا کھانا مل جاتا، پھر کچھ زندگی آتی ہی، مگر پھر کئی دن فاقے آتے تو پھر پریشان ہو جاتا، تو تھوڑا تھوڑا کھانا ملتا اور وہ بھی کئی کئی دن کے گیپس کے ساتھ ملتا، تو بڑا پریشان تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے شہر سے گزر ہوا تو وہ حضرت کے پاس گیا اور عرض کیا اللہ کے نبی دعا فرما دیں کہ جو میرا رزق ہے نا وہ سارا کا سارا مجھے ایک ہی مرتبہ میں مل جائے، کچھ دن اچھے گزار لوں، یہ جو اتنے دن فاقے آتے ہیں پھر تھوڑا سا ملتا ہے، پھر اتنے دن فاقے آتے ہیں پھر تھوڑا سا ملتا ہے، تو اس سے بہت ہی زیادہ بے سکونی کی زندگی ہے، تو اتنا مل جائے کہ کچھ دن پیٹ بھر کے کھا لوں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی اور جتنا ان کا رزق تھا اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچا دیا. دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ اگر پیٹ بھر کے ہر روز کھائے گا تو چند مہینے تک جو ہے وہ گزارا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کر دی اور دعا کر کے آپ تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے تو کافی عرصے بعد، سالوں بعد، آپ کا پھر اسی شہر سے گزر ہوا تو یاد آیا کہ جی وہ ایک آدمی تھا جو بڑا ہی مفلس تھا، اس سے دعا کروائی تھی اور اس کو اس کا مال مل گیا تھا جتنا اس کا پورا رزق تھا, تو سوچا کہ دیکھو زندہ بھی ہے یا مر گیا, رزق تو پورا ہو ہی گیا ہوگا. تو آپ اس کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. جب آپ اس کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ گھر تو نہیں, اب تو بہت بڑا گھر, محل نما گھر ہے, نوکر چاکر ہیں, کھانے کی ریل پیل لگی ہوئی ہے, دسترخوان پہ لمبا دسترخوان ہوتا, ہر بندہ آ کے کھا رہا, اتنا مال, اتنی امیری. بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو وہ تھا مفلس جس کے پاس کچھ نہیں ہر تھوڑے دن بعد فاقہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے, یا اللہ یہ کیا حال اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ دل کا کھلا تھا, اس کو ہم نے جتنا رزق دیا جو چند مہینوں کے لیے اس کے لیے کافی تھا, اس نے اس رزق میں سے سب کو دینا شروع کر دیا, جو آتا اس کو دینا شروع کر دیتا. اور ہماری سنت یہ ہے کہ جو لوگوں کو دے گا, جو صدقہ کرے گا, ہم اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کریں گے. ہم اس کو بڑھا چڑھا کے دیتے, یہ پھر لوگوں میں دیتا, ہم پھر بڑھا چڑھا کے دیتے, حتیٰ کہ یہ اب مالدار اور امیروں میں شامل ہو گیا. تو دل کا امیر اصل امیر نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور دل کے امیر کی تین نشانی یہ ہے, ایک یہ کہ اس کا دل کھلا, اس کو خرچ کرنے میں رکاوٹ نہیں, شوق رکھتا ہے خرچ کرنے, یہ اصل نیک انسان کی نشانی ہے. اور دل کے امیر کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ بے پرواہ ہے لوگوں کی مال و دولت سے, مستغنی ہے لوگوں کے مال سے, لوگوں کے مال پہ نظر اس کی نہیں ہے, اس کی فریاد لوگوں کی طرف نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اپنی فریاد لوگوں کے سامنے رکھی اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی. جس نے اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے رکھی اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی, اور جس نے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھی اس کی ضرورت کبھی نہ کبھی پوری ہو جائے گی. تو دل کا امیر وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے مال سے بے پرواہ ہے, جو لوگوں کے پاس ہے اس کو اس سے کوئی تعلق, کوئی سروکار ہی نہیں ہے. چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی, اللہ کے نبی ایسے کیا ممکن ہے کہ میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں, لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں؟ کوئی ایسا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کریں, لوگ بھی مجھ سے محبت کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہاں اگر تم دنیا کی محبت چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اور مخلوق کے پاس جو نعمتیں ہیں, لوگوں کے پاس جو مال ہے, جو کچھ بھی ہے, اس کا دل میں سے خیال نکال دو گے, اس سے بے پرواہ ہو جائے ہوگے تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے. تو دل کا امیر وہ شخص ہے جس نے اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے نہیں رکھنی ہے. لوگوں کے مال سے نگاہ ہٹا لینی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی, مدرسے میں آپ استاد تھے, تنخواہ 2 روپے 3 روپے تھی. 3 روپے اس زمانے میں آج کے 3 روپے کی طرح نہیں, 150 سال پہلے کی بات ہے. تو 3 روپے میں بس یہ ہوتا کہ ایک گزارا ہو جاتا ہے, ایک غریب آدمی کا گزارا 3 روپے میں اس زمانے میں ہو جاتا ہے. اللہ کی شان, شادی جو ہوئی وہ کسی نواب صاحب کی بیٹی سے ہوئی. نواب صاحب نیکی ڈھونڈ رہے تھے اور اس وقت میں حضرت سے زیادہ نیک انسان کوئی ملنا مشکل ہی تھا. تو نواب صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت سے کر دی, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو جب نکاح ہو کے حضرت کے گھر میں وہ تشریف لائیں تو والد نے بہت سارا زیور دیا, بہت سارا زیورات سے لدی ہوئی دلہن اور بھی زیور. حضرت نے جب یہ دیکھا کہ اتنے زیورات ہیں اور اتنا مال ہے تو خوش ہونے کی بجائے کہ دیکھو اتنا سارا مال لے کے یہ میرے گھر میں آئی. آج تو یہی اصول بنا ہوا ہے, لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جی بہت سارا جہیز لے کے عورت آئے شوہر کے گھر میں. مگر یہ وہ لوگ تھے جو دل کے امیر تھے. دل کے امیر کی حالت اور ہوتی ہے. پہلی رات ہی حضرت نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ دیکھو میں تو بالکل غریب آدمی اور اتنے سارے زیورات کے ساتھ تو بڑی امیر عورت ہے. اگر تو محبت کا تعلق رکھنا ہے تو پھر ہم دونوں کو برابر ہوں گے تو محبت ہو سکے گی. اب میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ اتنے زیورات والا امیر بن جاؤں. ہاں تیرے لیے ممکن ہے کہ تو ان زیورات کو چھوڑ دے. تو اگر یہ سارے زیورات آپ صدقہ کر دو تو پھر ہم ایک ہی لیول پہ آ جائیں گے تو محبت والی زندگی گزرے گی. یہ دل کا امیر ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. اللہ کی شان نیک عورت تھی, گو کے نواب صاحب کی بیٹی تھی. اس ترغیب کا بڑا اثر ہوا, صبح اٹھ کے فیصلہ کر لیا یہ سارا کا سارا زیور جو ہے یہ صدقہ کر دیا. تو سارا اتنا سارا زیور اٹھا کے صدقہ کر دیا. اب محلے میں عورتیں ہوتی ہیں, کوئی بڑی عورت تھی, بڑی عمر کی عورت تھی, وہ آئی اور اس نے آ کے پوچھا کہ یہ دیکھو بالکل زیور نہیں ہے, زیور سے خالی. تو بڑا دل خراب کیا کہ ایسی بھی کوئی دلہن ہوتی ہے آج کے زمانے میں جس کے پاس کوئی زیور نہ ہو. تیرے والد نے تجھے کچھ نہیں دیا, تیری زندگی کا کیا بنے گا. ہمارے ذرا فرماتے ہیں بڑھیا فتنے کی پڑیا. تو وہ بڑھیا فتنے کی پڑیا تھی, اس نے خوب یہ بات کی. اب وہ نوجوان عورت بیچاری, اس نے ابھی ابھی صدقہ کیا تو اس نے کہا تو نے تو سب سے بڑی بے وقوفی کی, یہ کیا کر دیا. اب شام کو جب حضرت تشریف لائے گھر میں تو دیکھا کہ یہ رو رہی ہے بیٹھ کے. اس نے پوچھا بھائی کیا ہوا. اب یہ تو نہیں بتا رہی تھی کہ جی صدقہ کیا ہے, وہ اب دل نہیں چاہ رہا ہے کہ صدقہ کیا ہوتا. بس یہ کہا کہ نہیں مجھے والدین یاد آ رہے ہیں. اب نے فرمایا بہت اچھا, کل آپ کو آپ کے والدین کے گھر لے جائیں گے. تو دوسرے دن والدین کے گھر اپنی اہلیہ کو لے کے گئے اور کہا کہ ایک دو دن یہاں رہ جانا جب تک کہ دل میں سکون نہ ہو جائے, والدین کے پاس چلے جائے. جب والدین کے گھر پہ گئی تو والدہ کو پھر یہ پورا قصہ سنایا کہ اس طرح مجھے حضرت نے ترغیب دی اور میں نے تو سارا زیور صدقہ کر دیا. اور پھر روئی اپنے والدین کے سامنے. والد نے کہا تو فکر ہی نہ کر, جتنا زیور بنایا تھا اتنا تجھے اور بنا کے دے دیتے, اتنا زیور اور بنا کے. دو تین دن بعد وہ سارا زیور لے کے پھر گھر پہ حاضر. اب جب حضرت نے دیکھا کہ اتنا سارا زیور لے کے پھر واپس آ گئی ہیں تو حضرت نے ایک بہت ہی ڈیپ گہری نظر ڈالی. کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑی گہری نظر ڈال کے کہا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ زیورات ہیں, میرے والد نے مجھے اور بنا کے دیے. انہوں نے فرمایا یہ زیورات نہیں ہے, یہ تو مجھے سانپ اور بچھو لگ رہے ہیں. تو حضرت کی اہلیہ فرماتی ہیں کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ میں نے اس وقت ان زیورات پہ نظر ڈالی تو سارے سانپ اور بچھوؤں کی طرح لگ رہے تھے. میں نے اسی وقت اتار کے پھینکنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ میں نے اس کو بھی اٹھا کے اور صدقہ کر دیا. اس کے بعد نیت کر لی کہ اب کبھی ان کے پیچھے نہیں پڑوں گی. پھر زندگی میں نیکی آئی اور حضرت سے ہی دین کا علم حاصل کیا. حضرت کے ایک پوتے تھے جو بڑے ہو کے بہت بڑے بزرگ بھی بنے, بہت بڑے عالم بنے, حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ. بہت مشہور ہیں, کتابیں بھی حضرت کی مشہور ہیں. تو حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ جو دادی تھی یہ علم میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ مشکات شریف جیسی حدیث کی کتاب جو ہے میں نے ان سے پڑھی تھی. تو جو دل کا امیر ہوتا ہے وہ دوسروں کے مال سے بے پرواہ ہوتا ہے. تو دل کے امیر حضرت بھی تھے, مگر واقعی دل کی امیر وہ اہلیہ بھی تھی کہ جس نے دو مرتبہ اس مال کو صدقہ کر دیا. تو دل کا امیر وہ جس کا دل کھلا ہو، خرچ کرنے میں بھی کھلا ہو، اور اس کے دل میں کسی کے بھی مال سے تعلق نہیں ہو، اس کے دل میں استغنا ہو، لاپرواہی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بہت بڑے اللہ والے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے تھے، بادشاہت تینوں بر اعظم پہ پھیلی ہوئی تھی، ایشیا میں بھی اور یورپ میں بھی اور افریقہ میں بھی، اور اللہ والے بھی اپنے وقت کے اور تاریخ کے بڑے اللہ والے تھے. جب بھی تذکرہ آتا ہے اس امت کے بڑے اولیاء کبار کا تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ضرور آتا ہے. تو پہلے زندگی تو عام سی تھی، جب فکر پیدا ہوئی آخرت کی اور دل میں اللہ کی طرف توجہ ہوئی تو اب اس مال سے بے پرواہی ہو گئی تھی. مدینہ منورہ کے پہلے گورنر تھے، جس زمانے میں گورنر تھے تو اتنے کپڑے پہنتے تھے کہ آپ کے کپڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا تو 60 اونٹوں کی ضرورت پڑتی، اتنے کپڑے پہنتے تھے. جب بادشاہ بن گئے تو ایک ہی جوڑا تھا، کیونکہ اس وقت دل بدل چکا تھا، اسی جوڑے کو جمعہ کے دن دھوتے اور وہی جوڑا پہن کے جمعہ پڑھاتے اور اسی جوڑے کو پورا ہفتہ استعمال کرتے، پھر اگلے جمعہ کے دن اسے دھو لیتے. تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت جب گورنر تھے تو اس طرح زندگی تھی، اب بادشاہ ہو گئے تو بالکل ہی فقیرانہ زندگی. تو فرمایا جب گورنر تھا تب میرے دل کی خواہش یہ تھی کہ میں بادشاہ بن جاؤں، اور جب بادشاہ بن گیا تو مجھے فکر جو ہے وہ آخرت کی پڑ گئی، کہ میں نے دیکھا کہ میں بادشاہ جب بنا تو مجھ سے پہلے میرا چچا بھی بادشاہ، اس کے چار بیٹے بھی بادشاہ، اور یہ چاروں کے پانچوں قبر میں چلے گئے. پتہ چلا کہ اب بادشاہ بننے کے بعد اگلا قدم قبر ہے. تو آخرت کی فکر ہو گئی، دل جو ہے مستغنی ہو گیا. بیوی جو تھی اسی چچا کی بیٹی، یعنی وہ چچا جو بادشاہ تھا جس کے چار بیٹے بادشاہ تھے، ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، وہ بیوی تھی. تو یہ وہ عورت جس کے چار بھائی بھی بادشاہ، اس کا والد بھی بادشاہ، اس کا شوہر بھی بادشاہ. تو زندگی میں ان بادشاہوں نے اپنی بہن کو اور اپنی بیٹی کو خوب زیورات اور مال دیا تھا، قلعوں کے حساب سے زیورات تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سمجھایا بیوی کو کہ دیکھ میری نظر میں یہ جو تیرے پاس جو مال ہے، جو میں نے بھی دیا، تیرے بھائیوں نے بھی دیا، تیرے والد نے بھی دیا، اس میں سے مال یہ ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ لوگوں کا مال ہے، بیت المال میں سے استعمال کیا ہوا ہے، یہ پبلک منی ہے، لوگوں کا پیسہ ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تو یہ مال جو ہے وہ واپس کر دے بیت المال میں. اب اتنے سارے بادشاہوں کی بہن اور بادشاہوں کی بیٹی، سارا کا سارا جو ہے وہ بیت المال میں واپس کر دیا، اور حضرت نے بھی اپنا اتنا وظیفہ مقرر کر لیا کہ مشکل سے گزارا ہوتا تھا. ایسا بھی وقت آتا کہ عید کا دن ہوتا ہے اور بچوں کے لیے کپڑے بنانے کے پیسے نہیں ہوتے، مگر مال سے مستغنی ہو کی زندگی گزاری. چار بیٹے تھے، ان کے لیے کوئی مال جمع نہیں کیا. 11 بیٹے تھے، کوئی مال جمع نہیں کیا. حتیٰ کہ جب آخری وقت آیا تو ایک آدمی نے آ کے، رشتہ دار تھا، اس نے کہا آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی، ان کے لیے آپ نے کوئی مال نہیں رکھا، آپ سے پہلوں نے تو بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا، آپ نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی. فرمایا میں نے اپنے بچوں کو نیکی کی ترغیب دی ہے، یہ سب سے زیادہ بڑا کام ہو سکتا ہے، اور اگر مال ان کو دوسرا اٹھا کے دینا ہے تو دوسروں کے مال پہ میری کوئی نظر نہیں ہے. تو جو شخص دل کا امیر ہوتا ہے وہ دوسروں کے مال سے بے پرواہ ہوتا ہے. تو دل کے امیر کی تین نشانیاں، ایک کھلے دل سے خرچ کرنے کا شوق رکھتا ہے، اور دوسرا کہ وہ دوسروں کے مال سے مستغنی بے پرواہ ہوتا ہے. اور تیسری نشانی دل کے امیر شخص کی یہ کہ وہ ہر حال میں شکر کرنے والا ہوتا ہے، کثرت سے شکر کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ شکر کرنا یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو اللہ سے ملا ہی دیتی ہے. بڑی بڑی عبادتوں سے یہ بڑی عبادت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائم الشاکر کالصائم الصابر، کہ جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد اس نے شکر ادا کر دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کھانا تھا، اس کا وہی رتبہ ہے اللہ کے سامنے جس نے پورے دن صبر کیا اور روزہ رکھا اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا، اور اس تکلیف میں ڈالنے کے بعد پورا دن کھانے کے بعد آخر میں جا کے شام کو کھانا کھاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ دونوں برابر ہے. تو پتہ چلا کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے یہ بڑی بڑی عبادتوں میں سے بڑی عبادت ہے. مگر یہ شکر ادا کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. کئی مرتبہ یاد نہیں رہتا، اور کئی مرتبہ ہمیں ہماری پریشانیوں کی طرف اتنی نگاہ ہوتی ہے کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کی طرف سے نگاہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. اس لیے انسان جو ہے وہ کئی مرتبہ ناشکرا بن جاتا ہے. دیکھیے ہمیں بھی وہی ملازم پسند ہوگا جو ہمارے دیے ہوئے پہ شکر ادا کرتا ہوگا. یہ عقلی بات بھی ہے. دو ملازم اگر ہیں ہمارے ساتھ اور ایک ملازم جو ہے اس کو آپ کچھ دیتے ہیں اور وہ اس پہ کچھ بھی تھینک یو بھی نہیں کہتا، آپ کی شکر گزاری بھی نہیں کرتا، اور ایک ہے جو تھوڑا سا دینے پہ بھی اس کا آپ کو بتاتا بھی ہے کہ جی بہت ہی خوشی ہوئی، بہت ہی آپ کا شکریہ، بہت ہی جزاک اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بخود اس بندے سے خوش ہو جائیں گے جو شکر کرے گا. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو بندہ زیادہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں فرما دیا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں اور نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو سچی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ امیر بنا دیتے ہیں جو کثرت سے شکر ادا کرتا ہے. یہ شکر گزاری جو ہے یہ انسان کے لیے بہترین ترین چیز ہوتی ہے. دیکھیے سب سے بڑا فائدہ اس شکر گزاری کا یہ ہے کہ انسان بڑی بڑی پریشانیوں سے، بڑی بڑی ڈپریشن سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ جو انسان غم میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کی فوکس جو ہے، اس کی جو توجہ ہے اپنی جو چیز نہیں ہے اس کی طرف ہے، اور جو چیز ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے شکر کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ دل میں سکون میں ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ شکر کرنے والا وہ سب سے زیادہ امیر بندہ ہے. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور طبیعت میں ناشکری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مال نے اس کو پھر بھی فائدہ نہیں دیا نا، وہ پھر بھی اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھ رہا، ابھی تک ناشکرا ہے. اور جو شکر گزاری کرتا ہے مال کم بھی ہے پھر بھی وہ امیر ہے، کہ اس کے مال نے جتنا اس کے پاس تھا اس نے اس کو سکون میں ڈال دیا. تو یہ جتنے بھی لوگ عام طور پہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غم میں ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شکر گزاری سے بہت دور ہوتے ہیں. طبیعت کے اندر شکر نہیں آیا ہوتا ہے. علمی طور پہ ہمیں پتا ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دے، یہ تمام چیزیں ہمیں پتا ہے. مگر شکر ہمارے وجود کا حصہ بن جائے، ہر چیز کو ہر وقت جو ہے وہ شکر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ جو ہے یہ مشکل کام ہے. مگر جو تھوڑا بھی شکر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سکون عطا کر لیتے ہیں. اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء کرام کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں سے شکر کا پہلو نکال لیتے ہیں، ہر چیز کو شکر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بیمار ہوئے تو یہ دیکھیں گے کہ شکر ہے اللہ کا زیادہ بڑی بیماری نہیں آئی، نقصان آیا تو کہیں گے شکر ہے اللہ کا زیادہ بڑا نقصان نہیں آیا. تو اس طرح سوچ کے اندر شکر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے. امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ابھی بھی ہیں. انہوں نے زندگی کا بڑا حصہ گزار دیا کہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں ذہنی طور پہ, سکون نہیں آ رہا ہوتا, اس سکون کو دور کرنے کا کیا ایک طریقہ ہے, اس پہ انہوں نے بڑا وقت گزارا. اور آخر کار وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو لوگ نعمتوں کو یاد کرتے ہیں جو ان کو اللہ نے دی ہیں, وہ لوگ سب سے زیادہ خوش لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی, سینکڑوں لوگوں کو جمع کیا اور سینکڑوں لوگوں سے کہا کہ جی آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, دو مہینے تک یہ کام کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر ہفتے کے آخری دن آپ نے پانچ ایسی چیزیں لکھ لینی ہے جن چیزوں پہ آپ کہیں گے کہ یہ اچھی چیزیں میرے ساتھ ہوئی, اس پہ میں شکر کر سکتا ہوں. تو ان سینکڑوں لوگوں نے یہ لکھا, اور کچھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا. میں کچھ لوگوں کو بس ایسے ہی کہا کہ جی کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ان کو ترغیب نہیں دی اس چیز کی. تو سینکڑوں لوگوں سے کہا کہ یہ چیز کرنی ہے, ہر ہفتے میں پانچ چیزیں لکھنی ہے شکر گزاری والی, اور سینکڑوں لوگ جو تھے وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو مہینے تک یہ والی ریسرچ کی, اس دو مہینے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں نے ان سب سے انٹرویو کیا, سوتے کیسے ہو, کتنے بجے سوتے ہو, کتنی دیر سوتے ہو, سونے کے بعد جب اٹھتے ہو تو کیا خیال ہوتا ہے, کہ جو پریشان حال آدمی ہوگا وہ جلدی سوئے گا بھی نہیں, سونے میں اس کو بڑا ٹائم لگے گا, پھر وہ اچھی طرح سے سو بھی نہیں سکے گا, اور وہ جب سو کے اٹھے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, پھر اس کو بیماریاں کتنی لگی ہوئی ہیں. تو یہ چار چیزیں, ان چار چیزوں کا اس نے سوال کیا, اور ایک پانچویں چیز کا سوال کیا کہ زندگی کے بارے میں کتنے پر امید ہو. تو کہنے لگا کہ جو لوگ ہر ہفتے میں ان پانچ چیزوں کو لکھتے تھے, پانچ شکر گزاری والی چیزیں لکھتے تھے, میں نے ان کے بارے میں یہ ریسرچ کی کہ یہ پانچ چیزیں لکھنے والے یہ سوتے بھی آرام سے تھے, جلدی سو جاتے, فوراً سو سکتے تھے, اچھی نیند کرتے تھے, بار بار نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی. تیسرا یہ کہ جب یہ نیند سے اٹھتے تھے تو یہ خوشی کے عالم میں اٹھتے تھے, اور چوتھا یہ کہ ان کو بیماریاں کم ہوتی تھیں دوسروں کے مقابلے میں, اور پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ پر امید اپنی زندگی کے بارے میں ہوتے بنسبت ان لوگوں کے جو شکر گزاری والی چیزیں لکھ نہیں رہے تھے. تو آخر میں انہوں نے لکھا کہ if you want to sleep sound then you should count blessings, کہ جو شخص اچھی نیند کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رات کو بیٹھ کے جو اس کے اوپر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرتا رہے. تو آج اتنے سو سالوں بعد یہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ جو شکر ادا کرے گا وہ سکون میں ہوگا, اور ہمیں ہمارے دین نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا, جو شکر ادا کرے گا اس کی نعمتوں کی انتہا نہیں رہے گی. چنانچہ اللہ والے یہ شکر گزاری کی ایک مثال ہوتا ہے, شکر گزاری کا نمونہ چلتا پھرتا ہوتا ہے. ایک بزرگ سے بہت شکر گزاری کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بڑھا دی, اور شکر گزاری کی تو اور نعمتیں بڑھ گئیں. اب نعمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو پھر تھوڑے سے پریشان ہو گئے, کیونکہ اللہ والے تھے, ان کے ذہن میں آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں ہی ساری نعمتیں مل جائیں گی, آخرت کے لیے کچھ نہیں بچے گا. تو نعمتیں بہت تھیں, تو ایک دن دعا کر لی کہ یا اللہ بہت تو نے دے دیا, یہ میرے لیے کافی ہے. اب تو بس ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت میں کچھ نہ ملے, تو بس یہ ٹھیک ہے یا اللہ یہی کافی ہے, اس پہ بڑا زبردست گزارا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دل پہ الہام کیا, اے میرے بندے یہ میرا طریقہ ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں کو ہم بڑھاتے ہیں, تو جب تک شکر ادا کرتا رہے گا یہ نعمتیں بڑھتی ہی رہیں گی. تو جو شکر ادا کرے گا وہ ذہنی طور پہ, دلی طور پہ سب سے زیادہ امیر بندہ ہوگا. اسی لیے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مغل بادشاہوں سے کہا کہ اے مغل بادشاہوں, اگر تم کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے, تو اپنی فوجیں لے کے سب سے پہلے تو ہمارے اوپر ہی چڑھائی کر دو. کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں, ان کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا یہ شکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمتہ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، بہت زبردست بزرگ تھے. حضرت کے حالات بھی عجیب و غریب، چنانچہ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ انہی کے زمانے میں ایک اور صاحب تھے، دل میں رنجش پیدا ہو گئی کہ یہ بزرگ بہت ہی زیادہ مشہور ہو گئے ہیں، بہت ہی لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے ہیں، تو بہت ہی ان کے گھر میں جو ہے نا مال کی بھی ریل پیل نظر آ رہی ہے. تو تھوڑی سی ناراضگی آ گئی تو پیغام بھجوایا کسی کے ساتھ، حضرت کا ہی کوئی متعلقین میں ستا، شاگردوں میں ستا، اس شاگرد کو کہا کہ جا کے اپنے شیخ کو کہنا کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے نکاح کر لیتے ہیں تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے اب دنیا سے نکاح کر لیا ہے، اب آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ پیغام بھجوا رہے ہیں اتنے بڑے بزرگ کو. اب یہ شاگرد گیا اور اس نے نیت کر لی تھی کہ میں نے یہ حضرت کو بتانا کوئی نہیں، یہ کوئی بتانے والی بات ہے، یہ بھی حضرت کو بھی جا کے بتاؤں میں. تو حضرت کی خدمت میں گیا تو حضرت نے پوچھا بھائی آپ وہ فلاں صاحب کے پاس سے ہوتے ہوئے آئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہوتے ہوئے آئے. حضرت نے کہا بھائی جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ صاف صاف بتا دو. اب وہ پھنس گئے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب حضرت فرما رہے ہیں تو بتا دینا پڑے گا. تو بتا دیا کہ حضرت وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا اور آخرت دو بہنیں ہیں، ایک سے نکاح کر لیا تو دوسری حرام ہو جاتی ہے. اب سارے لوگ بیٹھے تھے اور یہ پیغام آیا ان کی طرف سے اتنے بڑے بزرگ کو. تو حضرت نے یہ بات سنی کہ جی کسی نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، تو سر جھکا لیا، خاموش ہو گئے. ساری جو محفل کی جو ٹون تھی وہی بدل گئی، سارے لوگ جو بیٹھے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے. حضرت نے سر بھی جھکا لیا، بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھے. جب سر اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ آنسو جا رہی ہیں آنکھوں سے. پھر سر اٹھا کے فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر ہے. یعنی اس معاملے میں بھی شکر کا پہلو نکال لیا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے یہ پیغام بھجوا دیا. اس لیے اللہ والوں کو بے سکونی نہیں آتی ہے، یہ آج جو بے سکونی ہمیں پریشان کر کے رکھتی ہے یہ شکر کی کمی ہے. زبان سے شکر کم کرتے ہیں اس لیے دل بے سکون ہوتا ہے. جو شکر کرتا ہے دنیا کے بھی مزے اڑاتا ہے، اور جو شکر زیادہ کرتا ہے آخرت کے بھی مزے اسی کے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں شامل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزاری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، دل کا امیر بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے.
شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا. اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے سینے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا. بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، بھا گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا. یہ سبق کس نے پڑھایا میں تو اس قابل نہ تھا. یہ سبق کس نے سکھایا میں تو اس قابل نہ تھا. میں کہ تھا بیراہ تو نے دستگیری آپ کی. میں کہ تھا بیراہ تو نے دستگیری آپ کی. تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا میں تو اس قابل نہ تھا. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب. گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس. بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس. سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا. سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں,
حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. اے اللہ ہماری اندر کی گندگیوں کو دور فرما, اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, اللہ ہمارے انگ انگ میں اپنے ذکر کو جاری فرما, اے اللہ ہمیں اپنی یاد سے منور فرما, اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما. میرے مالک جو بھی گناہ کیے اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما, اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما, اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما, اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما, اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے اس سے نفرت نہیں کرتی, اسے دھو لیتی ہے, سینے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں, اللہ آپ بھی نفرت نہ فرمائیں, میرے مالک دھو دیجئے. اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے, میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اے اللہ جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے, اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے, اللہ جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا اے اللہ وہ حق بھی ادا نہ کر سکے. اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما, اے اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما. اے اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں, اے اللہ کبھی نفس ہمیں لوٹتا ہے, خواہشات ہمیں لوٹتی ہیں, اللہ کبھی شیطان لوٹتا ہے, اللہ کبھی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, کبھی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں, اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں لٹے ہوئے ہیں. اے اللہ لٹ لٹ کے تیرے در پہ حاضر ہے, اللہ دنیا داروں کو دیکھا لٹے ہوئے کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں, اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے, اللہ ہم لٹے ہوئوں پر مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ تیرے کمزور بندے ہیں, اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں, اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں, اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ دو رنگی سے محفوظ فرما, اللہ دو رنگی سے محفوظ فرما. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اوپر سے لوگ نیک سمجھیں اور اے اللہ اندر آپ کے دشمنوں والے اعمال کر رہے ہوں. اے اللہ اس محرومی سے اس بدبختی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما, اللہ اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں, میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں, اللہ اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما, اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں, اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے, اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا لوگ مختلف علاقوں سے جمع ہوتے ہیں مقصد ان کا اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے, آپ ایسی مجلس سے ایسے خوش ہوتے ہیں
کہ آپ اعلان فرماتے ہیں، آپ فرشتوں سے کہتے ہیں جاؤ اعلان کر دو کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، اے اللہ آپ آج معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، میرے مالک معاف کر دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اتنے لوگ اگر کسی سخی کے دروازے پہ چل کے چلے جائے اور اسے ایک روپے کا سوال کریں تو وہ سخی جو ہے وہ ایک روپیہ عطا ضرور کر دے گا، اے اللہ اس سخی کے لیے ایک روپیہ دینا پھر بھی مشکل ہے، اللہ آپ کے لیے معاف کر دینا پھر آسان ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ ہمارا نفس ہمارا ہے، اے اللہ شیطان پیچھے پڑا ہے، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ گناہوں کی نحوست سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں دنیا میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی بے آس نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے دل کو اے اللہ اپنی محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اے اللہ اس دل کو دل کا امیر بنا، اللہ ہمیں دل کا امیر بنا، میرے مالک ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ ہمیں عبادت کرنے والا جسم عطا فرما، اے اللہ ہم تو کوششیں کر کر کے اللہ تھک گئے، اللہ آپ کی طرف نظر کرتے ہیں، میرے مالک آپ ہمیں عبادتوں کے لیے قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کے لیے تو قبول فرما، اللہ ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ آپ نے قرآن پاک میں خود فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تم سوالی کو انکار نہ کرو، اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا، تو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، میرے مالک انکار نہ کیجیے، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے مالک بن مانگے عطا فرما، اللہ بن مانگے عطا فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین، جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ ان کو بھی اپنا خاص قرب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔